يا حسين يا حسين دمي صابه يا ضي العين
والعذر منك خويا يا حسين والعذر منك خويا يا حسين
دمي صابه.
زمانے کو جگائے رکھنا گمے حسین عبادت ہے کوئی رسم نہیں گمے حسین عبادت ہے کوئی رسم نہیں اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا حسین یزید
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسفور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم ومفسديهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. It is a night of tragedy. It is a night of Ashura. This day that has just passed is known as the day of Tasu'a. We have been gathering here in the mosque in the Husseiniyah for the last 10 nights across the globe, commemorating the martyrdom of the Doyen of all the martyrs, Abu Abdullah al-Hussein, salawatullahi wa salamuhu alayhi. On various pulpits from across the globe, there has been a constant information and message that has been delivered to the mu'mineen. The message of emancipation, the message of hurriya, the message of freedom, the message and the legacy of Aba Abdullah al-Hussein. One thing which is going to be common across the globe, other than the Masa'ib of Hussein ibn Ali, is that each and every speaker across the globe is going to speak about the Ummah of the Holy Prophet of Islam that requires reformation. And each and every speaker is going to remind his congregation or her congregation that the purpose of the departure of Abu Abdullah al-Hussein from his beloved city of Medina was to go for the reformation of the Muslim Ummah, for the reformation of the religion of his grandfather, the Holy Prophet. And in doing so, he was going to eliminate anything or any obstacle that was going to come to his path, even if that meant that he was going to give his young son Ali Asghar before Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the message that has been delivered. And this message requires you and I to ponder that we need to progress in our lives in line with the evolution that is taking place on earth. From the time of the sixth Holy Prophet of Islam to the time of sixth Imam, a great period of time passed. Things changed. And the sixth Imam alayhi salatu wasalam guided the people of his time in accordance with the information that was available to the people of that time. By the time it came to the 11th Imam alayhi salatu wasalam, the 11th Imam alayhi salatu wasalam also gave the information to the people in accordance with their own time and the information that was available to them. From the time 260 after Hijrah, and the occultation of the master and the lord of our age, Imam Sahib al-Asri wa al-Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. There has been a continuous movement in thought, a continuous movement in ideas, a continuous movement in information or availability of information. There has been a constant growth in the technological advancement. There has been a growth in every aspect of our lives, whether you look at the economic system, whether you look at the political system, whether you look at social aspects of our lives. In every aspect you will see that man has progressed and has progressed with huge strides in his life. What is needed by this man, and the purpose which the Holy Prophet of Islam came, and the reason for the movement of Abu Abdullah, was for man not to be left behind, to move and progress together with time by understanding his responsibility on earth. So every scholar from that time onwards has spoken about the same thing, that you cannot remain stagnant. It is a crime to remain stagnant. It is a disease to remain stagnant. It is not permissible, rather prohibited, to remain stagnant. And therefore there has to be a continued progress and a continued struggle in every aspect of our lives. In terms of my responsibility, and I will only recite this particular verse for a couple of minutes and explain it and then move to my Urdu lecture. For tonight is the night of Ashura, and again, as I said yesterday, I want to concentrate on the Masa'ib of Imam of Ali Azhar alayhi salatu wassalam. Tomorrow is the day of Ashura. We will not be able to speak at all other than the Musiba of Abu Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamu alayhi. Allah makes a promise in Quran, and I want to provoke thought. Allah makes a promise in Quran, and the wa'ad of Allah subhanahu wa ta'ala and the promise of Allah subhanahu wa ta'ala can never be a false promise. Allah says, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala makes a promise to those who are believers amongst you and doers of good deeds. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. That He will establish them, the weak ones on earth, just like He established the one before them. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. And He is going to make it possible for them to follow the deen that He has approved for them. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. He is going to change the affairs of the ummah, or the affairs of those people, whereby fear will be eliminated and peace will be installed in the hearts of the people. So khawf will go away, peace will come. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. And then Allah says, at that time, situation will be such, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Each and every man on earth will worship me, and none will associate anything with me. So Allah subhanahu wa ta'ala is making a promise. What is a promise? That He will establish the weak ones on earth. No, He is going to make it possible for them to follow the deen that He has approved for them. No, He is also going to bring an ideal state of affair. He is also going to bring a state of utopia, if you like, for the world. Where He says, the world will be يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. There will be no fear, and there will be nothing whatsoever except peace and tranquility in the hearts of the people. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. They will only worship me, and they will worship nothing else. Nothing will be associated to Allah. If you look at history, never has that time come. Never. From the time of Adam to the time of Khatam, from the time of Khatam until now as I speak to you, that time has never come. Therefore, it is said that that is the time when the master and the lord of our age, Imam Sahib al-Asri wa-Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Makes His reappearance as a savior of mankind. The question therefore is, and this is an important question that let us go home and reflect over. The question is, what are we imagining and how are we imagining this state of utopia to be established on earth? How? How do you think it is going to happen? You know, we share this with all the entire universe. Christianity shares this ideology with us. Judaism shares this ideology with us. The entire world shares this ideology with us. The Messiah is going to come back. The Savior of mankind is going to come back. The Jehovah Witness have an idea whereby they say the lion and the lamb shall drink from the same well. So we all share the same idea which is going to take place. My question is this state of utopia just going to happen one day by the click of a finger? Is it my phone? I don't think so. Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Maybe the phone ring will bring the state of utopia. Is this state of utopia just going to happen one day?
Is it just going to happen with the click of a finger? When Imam alayhi salatu wasalam makes his reappearance, and it will suddenly be a state of utopia, are we under that illusion that that is how the state of utopia is going to take place? Or is there a need for you and I to make sure that we make or pave way for the arrival of the son of Fatima al-Zahra, Imam al-Zaman ajjalallahu ta'ala farajahu sharif? It is indeed the later one. It is indeed the other one. It is just not going to happen, my fellow brothers and sisters. We need to get out of the shackles that have held us back in our thought process, in our every aspect of life. We are chained by certain very fundamental traditions in our lives that do not allow us to go through the process of emancipation and freedom. We are shackled. You know, sometimes we don't even think, not even think as to what we are doing. As I said last time, I said, you know, sometimes when we stand for the 12th Imam alayhi salatu wasalam, and a ziyarat of the 12th Imam is being recited, immediately everybody stands up. Ikfiyani fa innakuma kafiyan, wa ansurani fa innakuma nasiran, ya maulana ya sahib al-zaman. What happens? We all stand up. Ya sahib al-zaman, and then we immediately place our hands on top of our heads. What is this placing of the hand on our head? What is it? What is the meaning of it? Do we question this? Do we ask this? Is it ihtiraman? Perhaps it is because we are respecting the 12th Imam. Is that why we do it? The Holy Prophet, if we are respecting the 12th Imam, then the Holy Prophet of Islam is the best of the creations created by Allah subhanahu wa ta'ala. If there is one who commands every kind of respect on earth, as one who has been sent as a mercy, is none but the Holy Prophet of Islam. Surely we should stand for him as well. Surely we should stand for Hazrat Zahra as well. Surely we should stand for other Imams as well. But why do we stand? We don't even think sometimes. We do not even realize. Some people, when you ask them, they will tell you, we stand because he is alive. He is the master of our time. We give him our respect. Brothers and sisters, it is not a respect. It is a symbolic gesture of saying, oh my master, my head is present for you. Call me and I will be there. That is why I stand for him. Now that head that you are promising to give Imam alayhi salatu wasalam is what is being demanded. Create something. Pave way for the Imam to be able to come on earth. It is mine and your responsibility to make sure that we pave a way, because that state of utopia will not just come by a click of a finger. You know, Raza Sirsawi says, Gale milo sab durood padkar hasad ki diwar tod dalo. He says, Gale milo sab durood padkar hasad ki diwar tod dalo. Dilon mein bughz o hasad raha to Hussain ka gham kaha rahega. Listen, this was wahwa wahwa. This one was a wahwa one. Listen to the last one. I hope you do wahwa in the last part as well. Gale milo sab durood padkar hasad ki diwar tod dalo. Dilon mein bughz o hasad raha to Hussain ka gham kaha rahega. Labo pe ghibat dilon mein nafrat farebi aankhein makan ghasbi bula rahe ho jise batao wo aa gaya to kaha rahega. لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. If this is the status quo, if this is how I am expecting the state of utopia to come, then it is an illusion. I need to free myself I need to allow the experience of freedom that Abu Abdullah has given me, that Allah subhanahu wa ta'ala has given me, by saying, Inna hadaynahu sabil. We have given man, we have guided man towards the path. Imma shakiran wa imma kafura. Whether he is grateful or he is ungrateful is entirely up to him. Therefore, there is a need for you and I to progress. Continuous progression. It is necessary not to stagnate, because stagnation brings every kind of illness. It shackles us. It keeps us to the shackles. We are not therefore able to move any further. Musa, Nabi Musa, is one of the top five prophets sent by Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ulul azm hai, ulul azm. One of the top, agar Quran Majeed mein Khudawand Taala ne kisi nabi ka sabse zyada tazkira kiya hai to ghaliban janab Musa hai. Qaseede padhe hain Quran Majeed mein, Surah Shuara ko dekh lijiye, Surah Kahf ko dekh lijiye, janab Musa ke qaseede padhe Khudawand Taala. Janab Musa kehte hain, hum logon ka problem kya hai? Woh shayar ne kaha hai ke مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جس نے نماز پڑھی اور پانچ وقت کی نماز پڑھی, اس نے سمجھا الحمدللہ میں مومن ہو گیا. جو حج کو ہو کے آیا, اس نے سمجھا میں حاجی بھی ہو گیا, مومن بھی ہوں. جس نے خمس دیا, وہ سمجھا میں مومن ہو گیا. جو امام حسین کی مسجدوں میں مجلس میں آیا اور مجلس پڑھ کے گھر چلا گیا, وہ سمجھا میں مومن ہوں الحمدللہ, اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, میں صاحب ایمان ہوں. اور یہی ہے صاحبان ایمان کی کوالٹیز. وہ سمجھا ختم. جس دن اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرے لیے یہ کام کافی ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, خمس دینا, حج کو جانا, یہ کرنا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, میں مومن ہو گیا. میرے عزیز دوستو, اسی دن سے پروگرس اس انسان کا ختم ہو گیا, سٹیگنیشن داخل ہو گیا. اور جب انسان کنٹینیوسلی اپنی اسپرچل گروتھ کو کانسنٹریٹ کرے گا, اپنی خود کی گروتھ, یعنی ایک سبجیکٹ جس کے ساتھ خدا روبرو گفتگو کر رہا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں ایک سبجیکٹ ہوں اور مجھے میری ذمہ داریاں ہیں, وہ انسان کبھی بھی نماز, روزہ, حج, زکات پہ نہیں رکے گا. وہ کنٹینیوسلی پروگرس کرتا چلا جائے گا. یہ دنیا کا اصول ہے. چاہے آپ بزنس کے اندر ہوں, چاہے آپ کچھ بھی کریں, اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے بزنس میں $1,00,000 بنانا ہے, اس سے زیادہ مجھے نہیں بنانا, ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ زیادہ نہیں بنانا ہو. کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں لوکان وادیان من الذهب, اگر ایک انسان کو دو پہاڑ سونے کے مل جائے تب بھی اس کو تیسرے کی تمنا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بات بات میں اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ دس از کریئر کے اندر مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اور آپ ڈاکٹر بن گئے اور خداوند تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بنا لیا ہے, اور اگر آپ سیٹسفائی ہو گئے ڈاکٹرشپ کے ساتھ, تو آپ کا پروگرس ختم ہو گیا, سٹیگنیشن آ جائے گا. لیکن کنٹینیوس ڈیولپمنٹ اگر آپ کریں گے اپنے آپ کی, اور ڈیولپمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کتنا پوٹینشیل آف گروتھ ہے جو خدا وند تعالیٰ نے رکھا, تو کنٹینیوسلی انسان ترقی کرتا چلا جائے گا. جناب موسیٰ اول العزم نبی, خدا وند تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو شریعت بھی دی, صاحب شریعت بنایا. جناب موسیٰ کو خداوند تعالیٰ نے عزت دی, آبرو دی, نبی بنا کے قوم دی کہ قوم کو تم سمجھا. اول العزم جناب موسیٰ. ایک دن جناب موسیٰ کو یہ گمان ہوا, گمان علامہ مجلسی لکھتے ہیں, جناب موسیٰ کو اٹ جسٹ کراسڈ ہز مائنڈ ایک دن کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے صاحب علم بنایا. جناب موسیٰ اٹ اونلی کراسڈ ہز مائنڈ, نتھنگ ایلس. کہ خداوند تعالی نے مجھے صاحب علم بنایا اور مجھے اپنے قوم کے اوپر فضیلت بخشی ہے. جناب موسیٰ کا یہ صرف سوچنا تھا کہ خداوند تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل جاؤ موسیٰ سے کہو علم کو حاصل کر. جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ موسیٰ سے کہو علم حاصل. موسیٰ نے اولو لازم one of the top five prophets, موسیٰ یعنی موسیٰ کوئی اورڈینری پروفیٹ نہیں ہے. خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصیدے پڑھے ہیں جناب موسیٰ کی. موسیٰ سے جبرائیل امین کہتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ اور علم کو حاصل کرنے جائیں. جناب موسیٰ نے کیا سوچا تھا اپنے دماغ میں؟ کہ خدا نے مجھے صاحب علم بنایا. جناب موسیٰ سمجھ گئے کہ یا خدا یہ میں نے کون سا غضب کر دیا اپنے آپ کو صاحب علم. کبھی کبھی لوگ علم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت علم, میرے جیسے چھوٹے موٹے طالب علم کو تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں, میرا باپ بھی میرے جیسا نہیں, اور اپنے آپ کے اندر میں نہ ہوتا تو یہ ہوتا اور میں نہ ہوتا تو باپا کچھ نہ ہوتا, تم نہ ہوتے تھے. یہ انسان کو فالس سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ میں ہوں دنیا میں, ایک فالس سینس آف سیکیورٹی, میں ہوں دنیا کے اندر. جناب موسیٰ نے صرف یہ سوچا کہ مجھے پروردگار نے صاحب علم بنایا ہے, صاحب علم خدا نے جبرائیل کو بھیجا جاؤ. موسیٰ سمجھ گئے کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو صاحب علم سمجھا. اب سورہ کہف کے اندر خدا کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک ساتھی رکھا اپنے ساتھ اور کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین ام امضی حقبا. سورہ کہف, اب میں رکوں گا نہیں. خدا نے بھیجا کہاں جناب موسیٰ کو؟ ایک ایسی جگہ پہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, جہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی جگہ کے اندر جناب موسیٰ کو خداوند تعالی نے بھیجا جہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں, یعنی دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, ٹو اوشنز میٹ ان ون پلیس. کہاں ہے وہ جگہ مجھے نہیں معلوم, ورنہ میں بھی زندہ ہونے چلا جاتا ہوں. لیکن خداوند تعالی نے جناب موسیٰ کو بھیجا جاؤ ایسی جگہ پہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, جہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. جناب موسیٰ گئے, کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین ام امضی حقبا, میں رکوں گا نہیں جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچوں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, او امضی حقبا, اگر مجھے سال ہر سال صدیوں ہی کیوں نہ چلنا پڑے میں جاؤں گا. اب جناب موسیٰ جاتے ہیں اس لیے کہ ناؤ جناب موسیٰ سمجھتے ہیں کہ مجھے, میں نے اپنے آپ کو صاحب علم سمجھا تھا, اب تو مجھے علم حاصل کرنا پڑے گا. موسیٰ جاتے ہیں, سورہ کہف کا واقعہ ہے, موسیٰ جاتے ہیں فلما بلغا مجمع بینہما نسی حوتہما. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر گئے تھے اور ساتھ میں کچھ ایک مچھلی لے کر گئے تھے. یہ مچھلی تھا پروویژن راستے کے لیے, کھانا پینا راستے کے لیے, کہ کہیں تھک وک جائیں, بھوک بھوک لگے تو کھانا کھائیں, تو ایک مچھلی کو ساتھ میں لے کر گئے تھے. کہتے ہیں کہ جب اس جگہ پہ پہنچے فلما بلغا مجمع بینہما, اس جگہ پہ جناب موسیٰ پہنچے جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, نسی حوتہما, اپنی مچھلی کے بارے میں بھول گئے, فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی. وہ مچھلی زندہ, کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے, جہاں مردہ زندہ ہو جاتے تھے, وہ جگہ تھی, کوئی عجیب و غریب جگہ تھی, وہ دنیا اس کے بعد ڈھونڈتی رہی وہ جگہ, شاید واپس نہیں ملی وہ جگہ, یعنی مچھلی زندہ ہو گئی. یہ میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی. فلما جاوزا, جب موسیٰ اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, اب خدا کہتا ہے فلما جاوزا, جب موسیٰ اور ان کے ساتھی وہاں سے نکل گئے, تو جناب موسیٰ دور پہنچنے کے بعد اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ایسا کرو, وہ جو ہم نے مچھلی لیا تھا نا, باتوں لیا تھا رستے کے لیے پروویژن, ایسا کرو کہ وہ لاؤ, بھوک لگی ہم بھوک. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اس لیے کہ اس سفر نے ہم کو تھکا دیا ہے. تو جناب موسیٰ کے ساتھی کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو ساری پانی میں چلی گئی, اور میں نے جناب موسیٰ کو اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. تو اب جناب موسیٰ سے کہتے ہیں ارائیت اذ آوینا الی الصخرہ, آپ کو معلوم ہے جب ہم اس رخ کے پاس آئے تھے, وہ کالا رخ تھا جو بھی رخ تھا, ارائیت اذ آوینا الی الصخرہ, آپ کو یاد ہے جب اس رخ کے پاس آئے تھے, فانی نسیت الحوت, میں وہاں اپنی مچھلی کو بھول گیا, فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, عجیب و غریب بات ہوئی, مچھلی پانی کے اندر چلی گئی زندہ ہو گئی, وما انسانیہ الا الشیطان وان اذکرہ, شیطان نے مجھے بھلا دیا ورنہ میں اس کا تذکرہ آپ کو ضرور کرتا, مجھے شیطان نے اس بات کو بھلا دیا. اب جناب موسیٰ سمجھے کہ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں خداوند تعالیٰ مجھے بھیجنا چاہ رہا تھا, تو کہتے ذالک ما کن نبغی, یہ تو وہی جگہ تھی جو ہم کو چاہیے تھی. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے, خدا کہتا ہے فرتد علی آثارہما قصصا, جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی دونوں الٹے پاؤں اپنے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے, اس جگہ پہ کیا دیکھا, فوجد عبدا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا, آتیناہ رحمتا من عندنا, جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی, وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم دیا. جناب موسیٰ سمجھے تھے خداوند تعالی نے مجھے صاحب علم بنائے, اور اب جناب موسیٰ کو خدا کہتا ہے ملو ملو اس آدمی سے ملو, اس کو ہم نے صاحب علم بنایا ہے, ہم نے صاحب علم بنایا, وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم سکھایا, ملو اس کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ کچھ ہو گئے دنیا کے اندر, میں نہ ہوتا تو بابا تم نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, اور ہوتے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, صرف انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہوں. امیر المومنین عجیب و غریب بات کہتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں تعجب, تو مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, جو تکبر کرتا ہے, کیسے تکبر کرتا ہے جب اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ, جس کی ابتدا نجاست ہے, جس کی انتہا نجاست ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھ سکتا ہے. میں مر جاؤں آپ جتنا بھی وضو کر کے مروں اور جتنا بھی غسل کر کے مروں, دریا کے پانی میں غسل کر کے مروں یا زمزم کے پانی میں, میری باڈی اگر ٹھنڈی ہو جائے اور آپ اس کو چھو لیں تو آپ بھی نجیس ہو جائے, آپ کے اوپر غسل مسح میت واجب ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں میں کچھ ہوں, کیا ہوں کیا, خاک خاک, انسان کچھ نہیں ہے خاک. جناب موسیٰ ملے جناب خضر سے, آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم دیا ہے. اب جناب موسیٰ, علامہ مجلسی کہتے ہیں جناب موسیٰ جناب خضر سے کہتے ہیں, سبحان اللہ قرآن مجید کی آیت, جناب موسیٰ جناب خضر سے کہتے ہیں هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, can I follow you so you can teach me that which you have been taught by Allah subhanahu wa ta'ala. Ulul azm, کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, یہاں میں روک دیتا ہوں اس بات کو, پھر اس کے آگے سورہ کاف میں آپ پڑھیے گا, یا نیکسٹ ٹائم میں جب آؤں گا پھر محرم میں آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ. 16 برس لگیں گے, لاسٹ ٹائم 16 ایئرس اگو پہلے آیا تھا. خیر, تو جناب موسیٰ سے کہا, جناب موسیٰ سے کہا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں. علامہ مجلسی کا عجیب و غریب بات لکھتے ہیں, علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تم اس کشتی پہ بیٹھو, جناب موسیٰ ایسے بیٹھے جیسے کوئی طالب علم بیٹھتا ہو, جناب موسیٰ ایسے بیٹھے جیسے کوئی طالب علم بیٹھتا ہو, جناب خضر ایسے بیٹھے جیسے کوئی استاد بیٹھتا ہو. اب کشتی نکلی, راستے میں کشتی گئی, جب کشتی نکلی ہے, قرآن مجید میں اس کا واقعہ ہے, مگر جب کشتی نکلی ہے دریے کے سمندر کے جب بیچ میں کہیں آئی ہے تو ایک پرندہ آیا, ایک برڈ آئی جس نے پانی میں چونچ ماری اپنا پرے اٹھانے کے لیے, اور چونچ مار کے پھر اڑ گئی. جب اڑی ہے تو اس پرندے کی چونچ سے ایک قطرہ پانی کا گرا. جناب خضر جناب موسیٰ سے کہتے ہیں تو نے اس پانی کے قطرے کو دیکھا؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں ہاں. اس چونچ سے گرتے ہوئے, اس چونچ کے اس پرندے کی چونچ سے گرتے ہوئے پانی کو تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا. کہا موسیٰ یاد رکھنا, تمہارا علم میرا علم روئے زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں جتنی مخلوق ہے ان تمام لوگوں کا علم اگر سمیٹ لیا جائے تو اہل بیت کے علم کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ سے گرتے ہوئے قطرے کے برابر. شاعر کہتا ہے موسیٰ نے اہل بیت کا جب واسطہ دیا دریا نے مسکرا کے انہیں راستہ دیا. اہل بیت, موسیٰ اپنے آپ کو تم صاحب علم سمجھتے ہو, جاؤ علم کو حاصل کرو. موسیٰ پروگرس, کنٹینیوس پروگرس ہونا چاہیے لائف کے اندر, کبھی بھی اسٹیگنیشن نہیں آنا چاہیے لائف کے اندر, چاہے کمیونل لیول پہ ہو, انڈیویجول لیول پہ ہو, پرائیویٹ لیول پہ ہو, ہر لیول کے اندر کبھی بھی زندگی ایک جد و جہد کا نام ہے. کنٹینیوس ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کنٹینیوس اسٹرگل ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم کو پروردگار عالم نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے, اور ٹائم ایک اہم ترین چیز ہے جو خداوند تعالی نے ہمارے ہاتھ میں بطور نعمت رکھی ہے. بلکہ خدا قرآن میں قسم کھاتا ہے والعصر I swear by time ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے مگر ایکسپشن دیا ہے, ایگزمپشن ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں, وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں, ان کو ایکسپشن دیا ہے خداوند تعالی نے کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. کیوں؟ ان سے ایکسپیکٹڈ اور توقع ان سے یہ ہے کہ یہ انسان, یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تاکہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئیں اس سٹیٹ آف یوٹوپیا کے اندر اگر کوئی محبت علی اور آل علی میں ڈوبا ہوا ہو, ایسے عالم کے اندر جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو وہ سپاہی امام بننے کے لائق ہو. آپ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, نے غیبت صغرا کے زمانے میں کچھ خطوط لکھے. ان کو کہا جاتا ہے توقیع یا توقیعات شریفہ. یہ خط ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے ہیں. لوگ امام کو خط لکھتے ہیں اور امام وہ چار نواب کے ذریعے ان لوگوں کے خطوں کا جواب دیتے ہیں. اس کو پریزرو کیا گیا ہے, شیخ صدوق نے کتاب الغیبہ کے اندر پریزرو کیا, بہت سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو توقیعات شریفہ کہا جاتا ہے. ان خطوط کے اندر میں ایک خط امام نے لکھا ہے جب ان کے پہلے نائب عثمان ابن سعید امروی کا انتقال ہوا, اس دنیا سے جب اٹھے ہیں تو ان کے بیٹے کو انہوں نے خط لکھا. امام کے چار نائب تھے, عثمان ابن سعید امروی, پھر محمد ابن عثمان ابن سعید امروی, یعنی یہ عثمان ابن سعید امروی کے بیٹے تھے, محمد ابن عثمان ابن سعید امروی. ان کو خط لکھا اور خط کے اندر امام نے باپ بیٹے دونوں کو کمپلیمنٹ لکھا ہے. یاد رکھیے یہ دونوں معصوم نہیں ہیں, 14 معصوم میں مانتے ہیں ہم, اور 14 معصوم کے علاوہ کوئی معصوم منصوص من اللہ نہیں ہے سوائے 14 معصومین کے. دو باپ بیٹے, باپ کا انتقال ہوا, امام نے لیٹر آف کنڈولنس لکھا. لیٹر آف کنڈولنس میں امام کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خدا کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں. پھر لکھا, سنو سنو محمد, عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا, تمہارے باپ سعید زندگی گزار کے گئے. And he died a praised death. اس کے بعد لکھا, تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اس دنیا میں, وَأَوْحَشَكَ فِرَاقُهُ وَأَوْحَشَنَا, اگر تمہارے باپ کے فراق نے تم کو انیزی کر دیا ہے تو ہم کو بھی انیزی کر دیا. اللہ اکبر, امام لکھتے ہیں. امام اس کے بعد امام ایک ایسا کمپلیمنٹ دیتے ہیں، خدا کی قسم سلام ہو محمد ابن عثمان ابن سعید امروی پر اور ان کے بابا پر، امام ایک ایسا کمپلیمنٹ دیتے ہیں، ایک امام معصوم غیر معصوم کے لیے خط میں کہتا ہے وَكَانَ مِن كَمَالِ سَعَادَتِهِ أَن رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا مِثْلَكَ، تمہارے باپ کی نیک بختی کا کمال یہ تھا کہ اس کو خداوند تعالی نے تمہارے جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ امام خط لکھتے ہیں، امام خط لکھتے ہیں کمپلیمنٹ۔ ایکسپیکٹیشن کیا ہے وہ سٹیٹ آف یوٹوپیا میں؟ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ امام کے ماننے والوں نے راستے کو پیو کیا ہوگا، راستہ ہموار کیا ہوگا امام سے ملاقات کرنے کا، امام کے لیے راستہ بنانے کا، راستہ تیار کیا ہوگا۔ ٹائم میرے عزیز دوستو بہت 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 اہم ترین ٹائم ہے، خداوند تعالی نے ہم کو پتہ نہیں کتنے سال دیے ہیں، کچھ کو 20، کچھ کو 30، کچھ کو 40، کچھ کو 50، کچھ کو 60، کچھ کو 70، کچھ کو 100 سال کی عمر دی ہے۔ سب کو 100 سال کی عمر نہیں ملتی، کچھ کو 100 سال کی عمر ملتی ہے، باقی ٹائم ہمارے پاس بہت چھوٹا ہے۔ جناب نوح کو خداوند تعالی نے بہت لمبی عمر دی تھی، حدیث کے مطابق 2000 سال کی عمر دی تھی، حدیث کے مطابق 2000 سال، قرآن مجید کہتا ہے 900، حدیث کے مطابق 2000 سال عمر دی تھی جناب نوح کو۔ جب ملک الموت 2000 سال رہنے کے بعد نوح کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو جناب نوح ملک الموت سے کہتے بس بابا تیاری ٹائم ہو گیا، بابا 2000 سال جی چکے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، ٹائم ہو گیا میرا، تو کہا ہاں خدا مجھے تعالیٰ نے بھیجا ہے، 2000 سال تو جی چکے آپ اور کیا چاہیے۔ تو جناب نوح روح قبض کرنے سے پہلے نوح کی اور ملک الموت کی گفتگو ہوئی، گفتگو میں کیا بات ہوئی؟ جبرائیل یا ملک الموت بتا رہے ہیں جناب نوح کے کو کہ امت محمدی کے زمانے میں ایسا ہوگا، آخر الزمان کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ 70-80-90 سال میں مر جائیں گے، آپ کو 2000 سال ملے، 70-80 سال میں دنیا سے آدمی ختم ہو جائیں گے۔ تو جناب نوح ایک مرتبہ جملہ کہتے ہیں واللہ لو عاصرتہم لقضیتھا فی سجدۃ واحدہ، خدا کی قسم اگر میں ان کے زمانے میں رہتا تو میری پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا۔ نوح could afford to say that کیونکہ ان کے پاس 2000 کی زندگی تھی، اس لیے نوح افورڈ کر سکتے تھے، مگر یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ کنٹینیوس اسٹرگل ٹو میٹ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آخر بس اس کے بعد میں انشاءاللہ مصائب شب عاشور۔ شیخ طوسی کتاب کا نام اخلاق ناصری، لکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، شاید سن چکے ہیں آپ لیکن سن لیجئے پھر بھی، فذکر ان نفعت الذکر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے رائٹ ایئر، اور لیفٹ ایئر میں اقامہ پڑھا جاتا ہے۔ اذان میں کون سے جملے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سنیے بچہ سن رہا ہے، باپ کو اذان دینا چاہیے، باپ کو مولانا دے تو الحمدللہ اس کی قسمت، لیکن باپ کو اذان دینا چاہیے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ بچہ سن رہا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی شاید سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی شکم مادر سے نکلا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے، حی علی الصلاح، بھاگو نماز کی طرف، جلدی دوڑو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، بچہ چھوٹا سا سن رہا ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف دوڑو، حی علی خیر العمل، خیر العمل کے لیے دوڑو، اچھے خیر عمل کے لیے دوڑو، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں خدا سوائے اللہ کے، ختم۔ یہی اذان ہوتی ہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ اب اقامہ سنیے، سب ایگزیکٹلی سیم، except ایک جملہ اضافہ ہے اس میں. کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ, نماز قائم ہو گئی. کون سی نماز؟ بچے کو آپ بولتے ہیں صبح صبح ابھی پیدا ہوا ہے, کس نماز کی بات کرتے ہیں آپ بچے کو کہ نماز قائم ہو گئی؟ شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ نماز تو قائم ہو گئی, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بچے کو قد قامت الصلاۃ کیوں کہتے ہیں, کس لیے اس کو قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بعد میں غور و فکر کے بعد میں نے سوچا, اور سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب انسان قد قامت الصلاۃ نماز میں پڑھتا ہے, نماز کے اندر قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, نیت اور تکبیرۃ الاحرام, اس قد قامت الصلاۃ اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان چھوٹا سا ایک وقفہ ہوتا ہے, جس وقفے کے اندر ریسپانسبلٹی انسان کی یہ ہے کہ ہز ٹوٹل اٹینشن شوڈ بی ٹوڈز نن بٹ اللہ سبحانہ و تعالی. ٹوٹل پریپریشن, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی دو رکعت قربۃ الی اللہ, یو ہیو پریپیئرڈ یور سیلف, تمہارا چہرہ پروردگار کی طرف ہے, تم قبلے کی طرف ہو, تمہارا کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہے, تکبیرۃ الاحرام پڑھا. یعنی قد قامت الصلاۃ سے لے کے تکبیرۃ الاحرام تک ٹوٹل کنسنٹریشن خدا کے اوپر ہے. کہتے ہیں اس نتیجے میں پہنچا کہ بچے کو قد قامت الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی نماز جنازہ میں اقامہ نہیں ہوتا. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں اقامہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کے جنازہ کی نماز کا اقامہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جب سے وہ پیدا ہوا قد قامت الصلاۃ سے لے کے نماز جنازہ تک اس انسان کا ٹوٹل کنسنٹریشن سوائے خدا کے اور کسی طرف نہیں ہونا چاہیے, سوائے اللہ کے اور کسی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس کا پروگرس اگر ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو. میرے عزیز دوستو, خداوند تعالی کی طرف جانے کے لیے ہم لوگوں کو بہت سے ٹریڈیشنز کو توڑنا پڑے گا, بہت سے شیکلز کو توڑنا پڑے گا اللہ تک پہنچنے کے لیے. اہل بیت کا سہارا لے کے پروردگار تک پہنچنے کے لیے بہت سی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا, ورنہ ہم ایسے عالم میں آ جائیں گے کہ خداوند تعالی سورہ یاسین میں کہتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے, یعنی ایسے انسان ہو جائیں گے اگر خداوند تعالی ہی کو چھوڑ دیا اور اپنے پروگرس ہی کو چھوڑ دیا. وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا, ہم ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیں گے. وہ من خلفہم سدا, اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دیں گے. وہ اغشیناہم, اور ان کو بلائنڈ فولڈ کر دیں گے. فہم لا یبصرون, وہ کچھ نہیں دیکھ پائیں گے. آگے اتنی بازو دیوار, پیچھے اتنی بازو دیوار, اس کے بعد بلائنڈ فولڈ. فہم لا یبصرون, یہ پھر پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے. میرے عزیز دوستو, حسین ابن علی صلوات اللہ وسلام علیہ, میدان کربلا میں ایک پروفاؤنڈ میسج دیتے ہیں. میں 12 محرم کی مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا, اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. آج اس لیے میں نے اپنی اس مجلس کو اختتام میں پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ 12 محرم کو میں کنکلوڈ نہیں کر پاؤں گا اس مجلس کو. مگر حسین ابن علی نے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا فرمایا, یعنی آخری لمحے میں حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, سب سے دو بات کی حسین ابن علی نے. پہلی بات یہ کہ ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں, وکنتم لا تخافون المعاد, اور معاد کا تمہیں کوئی خوف نہیں, فکونوا احرارا فی دنیاکم, تو اس دنیا میں تم فری بنو, اپنے تھوٹ کے اندر تم فری بنو, اپنی سوچ میں تم فری بنو, تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی امپیریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. سوال پوچھ پوچھ کے حق تک پہنچو, اور وہ چیزیں جو تمہیں حق تک پہنچنے سے روکتی ہیں ان چیزوں کو توڑ. فریڈم, شب شب عاشور ہے, کربلا کا منظر آپ کے تصور کی شرط ہے اس میں کہ کربلا میں کیا ہو رہا تھا آج کی شب. سن 61 ہجری تاسوعا گزر گیا. تاسوعا گزرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے شیر کو پکارا، بھائی عباس آؤ، جاؤ عمر ابن سعد سے کہو کہ یزید ایک رات یزید کے عمر سعد سے کہو کہ حسین ایک رات کی مہلت طلب کر رہا ہے، حسین ایک رات کی مہلت طلب کر رہا ہے. جناب قمر بنی ہاشم ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس آئے اور کہا، اے عمر سعد، حسین نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حسین ایک رات کی مہلت طلب کر رہا ہے. عمر سعد کا جواب سنیں گے آپ، اتنی اوڈیسٹی زہرا کے لال کے سامنے، اتنا گرا ہوا انسان، رسول کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کا بیٹا، رے کی سرزمین کو طلب کرنے والا. عمر سعد کہتا ہے اگر حسین ایک رات اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ مہلت دی. خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں معلوم، مگر ساری رات کس لیے حسین نے طلب کی کہ پروردگار کی عبادت میں رات گزرے. سبوح القدوس رب الملائکہ والروح، شب شب عاشور ہے. سبوح القدوس رب الملائکہ والروح، ایک طرف تسبیحوں کی آوازیں بلند ہیں، سبوح القدوس رب الملائکہ والروح، اور ایک طرف ننے ننے بچوں کی تھکی ہوئی آوازیں ہیں، العکاش العکاش. شب عاشور تاریخ کے الفاظ ہیں، کان دویہم کدوی النحل، ان کی آوازیں تسبیحوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے مکھیوں کے بھنکنے کی آوازیں. ایسے عالم میں شب عاشور آ گئی، اللہ اکبر، قیامت کی رات، شب عاشور. میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو معلوم ہے کہ چھٹے امام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی عظیم مصیبت آن پڑے، کوئی سب سے بڑا پرابلم آن پڑے تمہاری زندگی کے اندر، تو تم مظلوم کے خون کا واسطہ ہو خدا. کون مظلوم؟ علی اصغر، بدم المظلوم. ان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. رات کی تاریکی ہے، شب عاشور ہے، حسین ابن علی رات کی تاریکی میں خیموں کے درمیان سے باہر نکلے. رات کی تاریکی میں کہتے ہیں کہ صحابیوں میں سے ایک صحابی، ہلال بن نافع بھی ہے، نافع بن ہلال بھی ہے، جو بھی ہو، ہلال حسین کے پیچھے پیچھے نکلے. رات کی تاریکی میں حسین نے ہلال کے قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میں ہلال ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے. ہلال کا ہاتھ پکڑ کے حسین مقتل کی طرف آئے. رات کی تاریکی میں، شب عاشور مقتل میں حسین ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. ہلال نے پوچھا مولا کیوں گریا کیا؟ فرمایا ہلال یہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگے. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا چلاشا پامال ہو جائے گا. اس کے بعد نشیب کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاؤں گا. ابھی ہلال سنیے گا، جملہ سنیے گا، دل تھام کے جملہ سنیے گا. ابھی ہلال سے مولا گفتگو کر رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ ہلال مولا کی باتوں پہ توجہ نہیں کر رہے. پوچھا ہلال کیا بات ہے؟ کہا مولا میں یہاں آپ کی بات سن رہا ہوں مگر نہ جانے کیوں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نہ جانے کیوں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی, بیوی کہہ رہی ہے یا حسین. کہا علاج, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. عاشور کی رات گزر گئی, صبح عاشور نمودار ہوئی, صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک کے بعد ایک میدان قتلگاہ کی طرف گیا. جب کوئی نہ بچا, جب کوئی نہ بچا, عباس بھی شہید ہو گئے. جب کوئی نہ بچا, ایک مرتبہ حسین, حسین مقتل کی طرف آئے. حسین نے خطبہ دیا, حسین نے خطبہ دیا, اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہا, میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, پہچانو میں کون ہوں, تمہارے لیے میرا قتل جائز ہے, ذرا اس کے بارے میں سوچو. سوچنے کے بعد, سب کچھ کہنے کے بعد اور اتمام حجت کرنے کے بعد, ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, هل من ناصر ينصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ جواب دینے والا. ابھی مولا یہ کہہ رہے تھے کہ خیموں میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی, مولا نے اپنے گھوڑے کو پلٹا, پلٹ کے خیمے کی طرف آئے, زینب کو پکار کے کہا, زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا بھیا, آپ نے ہل من ناصر ینصرنا کو ہوا کی آواز کو بلند کیا, علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. آپ کو یاد ہے جب سن 60 ہجری 28 رجب کو مولا جب مدینے سے روانہ ہوئے تو صغرا نے علی اصغر کو پکڑ لیا تھا, اور علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتا تھا. ایسے عالم میں حسین نے علی اصغر سے کچھ آ کے کانوں میں کہہ دیا تھا. تاریخ نہیں کہتی کہ حسین نے علی اصغر کے کانوں میں کیا کہا تھا, مگر جب حسین نے کہا تھا, بیٹا فوراً صغرا کو چھوڑ کے باپ کی گود میں آ گیا تھا. شاید حسین نے یہ کہا ہو, بیٹا کربلا میں شہداء کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے, بیٹا کربلا کے شہداء کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے. شاید حسین نے کہا ہو, بیٹا ایک ایسا وقت آئے گا, میں علی اکبر کو پکاروں گا جواب نہ دے گا, میں قاسم کو پکاروں گا جواب نہ دے گا, میں عباس کو پکاروں گا جواب نہ دے گا, بیٹا ایسے عالم میں تم کہاں ہوگے؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے, جناب زینب سے کہا, بہن زینب رباب کو سنبھالو, بہن زینب رباب کو سنبھالو, مجھے علی اصغر دو, اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا. حسین کی مظلومی کا تصور کیجئے, وہ حسین جو بیویوں کے پردوں کا پردے کا اتنا لحاظ کرتے تھے, اس حسین کی مظلومی کو سنیے. ایک مرتبہ وہ حسین جو بیویوں کے پردے کا اتنا لحاظ کرتا تھا, اس حسین کو اشقیا کے سامنے یہ کہنا پڑا کہ اس بچے کو 2 بوند پانی پلا دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. یہ حسین نے کیسے کہا ہوگا؟ خیمے کے اندر آ, زینب تیار, رباب کو پکڑ لو, رباب کو تھامو. ایک مرتبہ حسین خیمے کے اندر آئے, زینب سے علی اصغر کو لیا, رباب سے علی اصغر کو لیا, ابا کا سایہ کیا, علی اصغر کو لے کے مقتل کی طرف آئے اور قوم اشقیا کی طرف دیکھ کے کہا, اگر تمہارے خیال میں میں حسین معاذ اللہ گنہگار ہوں تو اس شیرخوار بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے سے پانی پی لیں گے تو میں اس اپنے لخت جگر کو زمین گرم پہ لٹا دیتا ہوں, تم لوگ خدا کے پانی پلا دو. پھر بچے کی طرف خطاب کر کے فرمایا, بیٹا علی اصغر تم حجت خدا کے فرزند ہو, میرے لال تم بھی اپنی حجت تمام کرو. علی اصغر نے کیا کیا؟ علی اصغر ایک مرتبہ اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرانے لگے, یہ دیکھ کے اشقیا میں تلاطم برپا ہو گیا. عمر سعد ڈرا, ہرملا کو حکم دیا, اے ہرملا اقطع کلام الحسین. ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دو, ہرملا حسین کے کلام کو توڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹا سا بچہ جنگ جیت جائے. آپ کو معلوم ہے ہرملا کون تھا؟ امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی مختار کربلا کے بعد، سنیے گا ان جملوں کو خاص سنیے گا، مختار جب بھی کربلا کے کرمینلز کو پکڑتا تھا تو کسی کو بھیجتا تھا امام زین العابدین کو خبر پہنچانے کے لیے مدینے میں کہ آج یہ پکڑا گیا ہے، جب آج یہ پکڑا گیا ہے امام کو کوئی آ کے خبر پہنچاتا تھا آج فلاں پکڑا گیا، امام کہتے تھے الحمدللہ، پھر امام پوچھتے تھے ہرملا پکڑا گیا ہے یا نہیں، پھر امام پوچھتے تھے ہرملا پکڑا گیا ہے یا نہیں، اس لیے کہ جو ظلم کربلا میں ہرملا نے کھایا ہے وہ کسی نے نہیں، ہرملا نے کیا کیا، جب حکم ہوا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہرملا نے کیا کیا، تین بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا اور علی اصغر کے نازک گلے کو ایک مرتبہ نشانہ بنایا، تیر کو چھوڑا علی اصغر کو نہیں لگا، دوسرا تیر چھوڑا علی اصغر کو نہیں لگا، ایک مرتبہ ہرملا سے عمر سعد نے کہا اے عمر سعد ہرملا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تمہارا تیر نشانے پہ نہ لگا ہو، ایک مرتبہ ہرملا نے کہا اے عمر سعد ذرا اونچائی پہ آ کے دیکھو، جب بھی میں تین بھال کا تیر چلے کمان میں لگاتا ہوں ایک خیمے سے بیوی پردہ اٹھاتی ہے، میرا دل کہتا ہے یہ ہو نہ ہو علی اصغر کی ماں، یہ ہو نہ ہو علی اصغر کی ماں ہے، کی آغوش میں منقلب ہو گیا تاریخ کے الفاظ ہے، تیر ایسے آیا من اذن الى اذن، ایک ایک کان سے تیر گھسا، دوسرے کان سے تیر نکلا من اذن الى اذن، اور تیر مولا کے ہاتھ میں لگ گیا، عزاداروں تاریخ کے الفاظ ہے بچہ ایسے تڑپا جیسے کسی پرندے کو ذبح کیا، بچہ ایسے تڑپا جیسے کسی پرندے کو ذبح کیا جائے، آزادارو حسین پہ گور امتحان آیا، ایک ہاتھ حسین کا علی اصغر کی گردن اور تیر میں پھنسا ہوا ہے، ایک ہاتھ حسین کا فارغ ہے، ایک امتحان اور آیا، تین بھال کا تیر ننے علی اصغر کی گردن سے نکالا، بسم اللہ وباللہ یا حسین آپ پہ سلام ہو، بسم اللہ وباللہ، تیر کو علی اصغر کی گردن سے نکالا، عزاداروں تیر کو نکالا، خون بہنے لگا، حسین نے چلو علی اصغر کی گردن کے نیچے لگا دیا، جب خون آ گیا حسین نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے آواز آئی ہے حسین اگر یہ ناحق خون مجھ تک آیا ہے تو کبھی ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا، حسین نے چاہا ناحق خون کو زمین میں پھینکے، آواز آئی اگر یہ ناحق خون مجھ پر گرا تو کبھی ایک دانہ پیدا نہ ہوگا، حسین نے کیا کیا، وہ خون بھرا چلو اپنے منہ پر مل لیا اور کہا قطع انتی جتی، میں اس طرح نانا سے ملاقات کروں، روز قیامت اس طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین علی اصغر کو لے کر مقتل سے خیمے کی طرف آئے، عزاداروں تاریخ میں ملتا ہے ارباب مقاتل لکھتے ہیں حسین دو قدم خیمے کی طرف جاتے تھے اور پڑھتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر پلٹ کے واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے پھر پلٹ کے واپس آتے تھے، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مولا کیا بات ہے آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، آپ کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، شاید حسین کا جواب آئے علی اصغر کی گردن سے تیر کو نکالنا آسان تھا مگر اس بچے کو اپنی ماں کے سامنے پیش کرنا، علی اصغر کی گردن سے تیر کا نکالنا آسان تھا مگر میں کیسے رباب کو علی اصغر دکھاؤں، رباب کو علی اصغر کیسے دکھاؤں. حسین آہستہ آہستہ, حسین آہستہ آہستہ خیموں کے اندر آئے, خیمے میں آئے, آواز دی رباب کو سنبھالو زینب, رباب کو سنبھالو. ارباب عزا, ارباب عزا خطبہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ خیمے کے باہر ننی سکینہ نکل آئی, بابا کیا بھائی نے پانی پی لیا. بابا بابا کیا بھائی نے پانی پی لیا. رباب کو سنبھالو. حسین علی اصغر کو لے کر آئے. تصور کیجئے حسین علی اصغر کو آبا کے سائے میں رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین خیمے کے اندر آئے, رباب کو سنبھالو. زینب نے رباب کو سنبھالا اور حسین نے رباب کو بلایا. خدا کسی ماں کو اپنے بیٹے کا یہ حال نہ دکھائے. ایک مرتبہ آبا کا سایہ ہٹایا, ماں نے علی اصغر کو دیکھا, ایک جملہ کہا, بلیا مثلو کا یونا, بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہیں کیا جاتا. یہ کہہ کے رباب بے ہوش ہو گئی. حسین زمین پہ بیٹھ گئے, حسین زمین پہ بیٹھ گئے, زمین پہ بیٹھ گئے. تصور کیجئے بوڑھا باپ ہے, چھ مہینے کا علی اصغر ہے, تپتی ریت ہے, حسین زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رباب بے ہوش ہیں, زینب کھڑی ہوئی ہے, سکینہ پریشان ہے, خیمے کا یہ عالم ہے. ایسے عالم میں رباب کو غش سے افاقہ ہوا, غش سے افاقہ ہوا. عجیب و غریب بات ہے, حسین نے رباب سے کہا, آؤ رباب علی اصغر کو دفن کرتے, آؤ رباب, آؤ رباب, آؤ علی اصغر کو دفن کرتے. ماں سے کہا کہ آؤ علی اصغر کو دفن کرتے. علی اصغر کی بے جان لاشے کو رباب کے ہاتھوں میں رکھا. رکھنے کے بعد مولا خیمے کے پیچھے آئے, خیمے کے پیچھے آئے, سنیے گا جملہ, خیمے کے پیچھے آئے. علی اصغر کی بے جان لاش, علی اصغر کا لاشا, ماں کی گود, حسین کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ قبر کو کھودنا شروع کیا, قبر کو کھودنا شروع کیا. کھودتے کھودتے نہ جانے کیا ہوا, ایک مرتبہ چلا کے فرات کی طرف دیکھ کے عباس, فرات کی طرف دیکھ کے کہا, عباس. میں کہوں گا مولا عباس کو کیوں پکارا آپ نے, آپ نے تو ابھی عباس کو, ابھی آپ نے عباس کے ہاتھ اٹھائے, ابھی آپ نے عباس کو خدا حافظ کہا, عباس کو کیوں بلایا. جب تاریخ تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے, تو میں نے دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے اٹھ گئے تھے, تو پیغمبر نے علی کو بلایا اور کہا, یا علی میرے بیٹے کے غسل و کفن کا انتظام کرو, دفن کا انتظام کرو, اس لیے کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو دفن کرنا آسان نہیں, ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو دفن کرنا آسان نہیں. شاید حسین عباس سے کہنا چاہتے ہو, عباس میں حسین علی اصغر کو دفن کر رہا ہوں. عزادارو مولا نے قبر کو کھودنا شروع کیا. بس آخری جملہ, مولا نے قبر کو کھودنا شروع کیا, قبر کو کھودا اور جناب رباب کے ہاتھوں میں علی اصغر ہے. میں پوچھوں گا, اے آسمان تو نے کبھی دیکھا ہے ایک باپ قبر کھود رہا ہو ماں کی آغوش؟
یا حسین یا حسین یا دم صابہ یا ضیاء العين
والعذر منك خويا يا حسين والعذر منك.